الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور عید کے بعد ہمارا یہ پہلا اجتماع ہے، پہلی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی برکات ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد، عید کے بعد، جب ہم اپنے حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بہت ہی طبیعت پر بشاشت چہرہ مبارک سے بھی پھوٹتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور یہ جملہ بھی حضرت سے اس زمانے میں بار بار سنا کہ فرماتے تھے، بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو کچھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ انہوں نے مغفرت فرما دی۔ اور حوالہ دیتے تھے اس حدیث مبارک کا جو ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے کہ عید کے میدان میں جب لوگ نماز عید کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اپنے فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو تو اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسے مزدور کو اس کی پوری اجرت پوری پوری ملنی چاہیے. تو باری تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی اپنے علو مکان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آج میرے یہ بندے جنہوں کے اوپر میں نے ایک فرض عائد کیا تھا روزے رکھنے کا, تو آج انہوں نے وہ فریضہ ادا کر دیا اور اب میرے پاس دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو میں اپنے عزت و جلال کی اپنے عروب مکان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کی دعاؤں کو قبول بھی کروں گا اور ان کی سیئات کو ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دوں گا. اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں فیرجعون مغفورا لہم, کہ جب وہ واپس جاتے ہیں عیدگاہ سے تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. بخشے بخشائے ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا رمضان میں, کوئی بہت بڑا عمل ہم سے سرزد ہو گیا, بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا, کوئی بہت اعلیٰ درجے کی عبادت کر لی. ہم جو بھی عبادت کریں کتنی ہی بنا سوار کر کریں وہ اللہ جل جلالہ کے شان کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتی, اور جو کچھ ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے, اور وہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں پہنچا دے. جنت جیسی عظیم نعمت ابدی نعمتیں اس کی بنیاد پر حاصل ہو جائیں. نمازیں پڑھی تو کیسے پڑھی, روزے رکھے تو کس طرح رکھے, تراویح پڑھی تو کس طرح پڑھی, تلاوت کی تو کس طرح کی, جو ان کے آداب تھے جو اس کے حقوق تھے وہ کہاں ادا ہوئے. لیکن اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے جو اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے. تو اگر کچھ عمل کی توفیق ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی ہے, تو پھر امید بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے. ہاں عمل ہی نہ ہوا ہو اللہ بچائے تو پھر کس بات کی امید. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے, بڑا عظیم مقولہ فرمایا کہ جو شخص عمل کے بغیر عمل کیے بغیر جنت کی امید باندھے ہوئے ہے, اللہ تعالی کی رحمت کی امید باندھے ہوئے ہے, وہ عمل کرتا نہیں اور امیدیں باندھے جا رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے, میری مغفرت فرما دیں گے, مجھے جنت ادا فرما دیں گے. عمل کیے بغیر جو شخص جنت کی امیدیں باندھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ رحمت اسی پر فرماتے ہیں جو کچھ نہ کچھ عمل کرے. عمل کے بغیر کوئی آدمی اگر جنت کی امید باندھ رہا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے اپنے آپ کو. اور اگر کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کی امید باندھے ہوئے ہے کہ چونکہ میں نے فلاں عمل کیا تھا لہذا مجھے جنت ملے گی, تو ایسا شخص فضول محنت کر رہا ہے. یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا عمل مجھے جنت میں پہنچا دے گا تو وہ فضول محنت کر رہا ہے, اس واسطے کہ عمل کے بغیر عمل کے صرف عمل جنت میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کسی شخص کو بھی اس کا تنہا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا, کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں پہنچائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مجھے بھی میرا عمل نہیں پہنچائے گا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو یہ سمجھنا کہ میرا عمل جو ہے اس کی وجہ سے مجھے استحقاق ہو گیا ہے اور میں مستحق ہو گیا ہوں جنت کا، یہ خیال بھی جھوٹا خیال ہے۔ تو فرمایا کہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر عمل کے جنت کی امید رکھے ہوئے ہے وہ جھوٹا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اور جو شخص عمل کی بنیاد پر کہ میں عمل سے داخل ہو جاؤں گا وہ فضول محنت کر رہا ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے وہ پھر وہ اس کے لیے کچھ کارآمد نہیں ہے، جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو کہ عمل تو کر رہا ہوں لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہوگی تو پھر میں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، محض میرے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ تو بھائی جو عمل بھی انسان کرے اس میں بتاتے خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو جنت میں پہنچا دے جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالی کی رحمت کی امید یہ عمل کے ساتھ باندھو، عمل بھی کرے اور ساتھ میں اللہ تعالی کی رحمت سے امید بھی رکھے، اور دونوں چیزوں کا ملاپ ہوگا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ عمل ہی نہیں کر رہا، قدم ہی آگے نہیں بڑھا رہا، کوئی کام نہیں کرتا اور پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے پہنچا دے گی، تو یہ فضول بات ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن عمل کرے، جیسا بھی بن پڑے عمل کرے، اور اس کے کوتاہیوں پر استغفار کرے کہ یا اللہ مجھ سے جو صحیح طریقے سے عمل ہونا چاہیے تھا وہ تو مجھ سے ہوا نہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں۔ تو یہ دو چیزیں جب جمع ہوں گی کہ عمل بھی ہو اور ان کی کوتاہیوں کا احساس بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مانگنا بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، پھر بندے کو۔ یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں عید والی حدیث میں کہ آج میں ان سب کی دعائیں بھی قبول کروں گا اور ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دوں گا، یعنی ان کی برائیوں کو بھی اچھائیاں قرار دے دوں گا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ درحقیقت جو عبادتیں ان بندوں نے کی جیسی بھی کی وہ حقیقت میں تو سیئات تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کی شان کے مطابق تو تھی نہیں، لیکن آج میں ان کی سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل کر دوں گا اور اس کو لکھ لوں گا کہ چلو انہوں نے اپنے بساط کے مطابق کچھ عمل کر لیا تو میں اس کو حسنات میں تبدیل کر کے لکھ لوں گا اپنے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کو قبول فرما لیں تو یہ ان کا انعام و کرم ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہم جو اپنے آپ کو بخشا بخشائے قرار دیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی بوٹی عبادتوں کو امید ہے کہ قبول فرما لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے۔ اور دیکھو یہ آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی بڑی عظیم ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ بھئی تمہارے ذمہ روزے فرض ہیں چند دنوں کے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو فعدت من ایام اخر، تو اور دنوں میں رمضان میں نہ صحیح رمضان میں قضا کر لے پھر اور دنوں میں رکھ لے روزے۔ پھر فرمایا کتنے پیار کے ساتھ کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اور پھر ایک عجیب معنی خیز جملہ ارشاد فرمایا, ولی تکمل العدہ, اور ہم نے تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے 30 دن یا 1 مہینہ روزہ رکھنے کا تاکہ تم گنتی پوری کر لو. گنتی پوری کر لو, یہ الفاظ جو استعمال فرمایا گنتی پوری کر لو, اس میں یہ بات پنہا معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ ارے روزوں کی حقیقت تو تم کیا رکھو گے, روزے کے آداب تم کیا بجا لاؤ گے, اس کے حقوق تم سے کہاں ادا ہوں گے, لیکن اتنا ہی کر لو کہ گنتی پوری کر لو 29 دن کی یا 30 دن کی گنتی پوری کر لو. ولی تکمل العدہ, تاکہ تم گنتی پوری کر لو, یعنی اپنے حساب سے کوئی روزہ تمہارا قضا نہ ہو, اور اگر قضا ہو جائے تو بعد میں رکھ لو, لیکن گنتی پوری کر لو گے تو ہم تمہارے لیے اس روزے کو تمہارے نام اعمال میں درج کر لیں گے, اگرچہ وہ اس قابل نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان ہو, لیکن ولی تکمل العدہ, تاکہ ہم گنتی پوری کر لو. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی بتایا یہ کہ جو کچھ انجام دے رہے ہو روزے وغیرہ, یہ تو ایک گنتی پوری کرنے والا معاملہ ہے تمہاری طرف سے, لیکن ہم نے تمہیں توفیق دے دی اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا, تو اس پر اللہ ہمارا شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون, تو بندے کو دو باتیں سکھا دیں, ایک یہ کہ میں جتنی بھی کوئی بھی عبادت کر لوں وہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان نہیں ہو سکتی, لہذا اس عمل کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت درکار ہے, لہذا اس کی بڑائی بیان کرو, اللہ اکبر کہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرو. ولعلکم تشکرون, اور شکر ادا کرو کہ اس نے ایک تو توفیق دی اور دوسرے اس پر اجر عطا فرمایا, دونوں باتوں کا شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون, تو دو باتیں سکھا دی کہ عمل کی حقیقت بھی بتا دی, تمہاری عمل کی حقیقت جو ہے وہ تو گنتی پوری کر لینا ہے, لیکن اس کی جو پر جو توفیق ہوئی اور اس پر جو ہم نے رحمت کا معاملہ فرمایا اس پر شکر ادا کرو. تو دو کام ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا, کہ جو بھی کوئی آدمی کسی کام کی توفیق ہو تو دو کام کا اہتمام بندے کو کرنا چاہیے, ایک استغفار کہ جو کچھ بن پڑا وہ اس میں حق ادا نہ ہو پایا تو اس کوتاہیاں رہیں, اللہ تعالی تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں تھا, اس پر استغفار. وبالاسحارهم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون, یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رات کو بہت کم سوتے تھے, یعنی اللہ تعالی کی عبادت میں کھڑے تھے, لیکن وبالاسحار جب سحری کا وقت ہوتا تو ہم یستغفرون, تو وہ استغفار کرتے تھے, ساری رات عبادت کرتے رہے آخر میں جا کر استغفار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے, لیکن یہاں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں, کس چیز سے استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی عبادت جو انجام دی تھی اس میں جو کوتاہی رہ گئی, اس میں جو حق ادا نہ ہو پایا اس پر استغفار کرتے ہیں, یعنی بجائے اس کے کہ عبادت کرنے کے بعد سینہ تنا ہوا ہو, گردن اکڑی ہوئی ہو اور آدمی عجب میں مبتلا ہو کہ میں نے فلاں عبادت کر لی, اس کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, یا اللہ ہم نے پڑھی تو نماز, تہجد بھی پڑھا, قیام اللیل بھی کیا, لیکن اللہ ہم سے بن نہ پڑا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, لہذا استغفار کرتے ہیں. وبالاسحارهم يستغفرون, تو ہر نیک عمل کے بعد دو کام کرے انسان, ایک استغفار کرے اس عمل کی کوتاہیوں پر, اور دوسرا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی سی کوشش اس نے کر لی تھی، ناتمام، ناقص، ادھوری، لیکن ساتھ ہی اس کے ناقص ادھوری ہونے پر یہ دل میں شرمندہ بھی ہے، استغفار بھی کر رہا ہے اور توفیق پر شکر بھی ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. یہ لَوَدِّلَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان کی حقیقت میں تو وہ سیئات تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں. تو اس وجہ سے رمضان کے اختتام پر ہمیں بھی یہ دو کام کرنے چاہیے. اے اللہ، جو کچھ ہم نے انجام دیا آپ کی توفیق سے دیا، اس پر شکر ہے آپ کا، اور اس میں جو کوتاہیاں ہم سے رہ گئیں، اے اللہ، ہم اس پر استغفار کرتے ہیں، اس پر آپ کی مغفرت چاہتے ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ سبق دے دیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرما دیا اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالی نے، کہ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں. یہ بات ساری رمضان کے اختتام کے سیاق میں فرمائی اللہ تبارک و تعالی، یعنی جب رمضان ختم ہو گیا تو رمضان کے اندر ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ رجوع اللہ تبارک و تعالی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو جیسے پہلے رمضان سے پہلے جس قسم کی کیفیت تھی، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہر مسلمان کے اندر آتی ہے، کچھ عبادت کی طرف بھی رغبت بڑھتی ہے، کچھ رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے. لیکن جب رمضان ختم ہو گیا تو کوئی یہ سمجھے کہ بھئی رمضان ختم ہو گیا تو اب اس کی برکتیں بھی ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ختم ہو گئیں. تو باری تعالیٰ اسی سیاق میں فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان ختم ہو گیا تو میں کہیں دور چلا گیا، رمضان ختم ہو گیا تو میں کہیں دور چلا گیا. اذا سالک عبادی انی، جب بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو فانی قریب، میں قریب ہوں. ارے میں تو ہمیشہ ہی قریب رہتا ہوں تمہارے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. تم ہی دور چلے جاتے ہو، تم ہی دور چلے جاتے ہو، مجھے بھول جاتے ہو، میرے ساتھ تعلق کم کر لیتے ہو، میری طرف رجوع کم کر لیتے ہو، اور میرے ساتھ جو تمہارا تعلق ہونا چاہیے تھا اسی کو توڑ کے سمجھتے ہو. رمضان میں تو رہا اور رمضان کے بعد مجھے بھول بیٹھے، تو تم دور چلے جاتے ہو، میں دور نہیں جاتا. جب پوچھے میرے بندے تم سے میرے بارے میں تو کہہ دو انی قریب، میں تو قریب ہی ہوں. اور یہ بھی کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوں گی رمضان کے بعد نہیں ہوں گی، رمضان کے اندر جو دعائیں کی گئی تھی بس وہی قبول ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت قریب تھے اور معاذ اللہ اب دور چلے گئے، لہذا اب دعائیں قبول نہیں ہوں گی. نہیں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے، بشرطے کہ پکارنے والا ہو، مانگنے والا ہو، مجھ سے تعلق رکھ کر، مجھ سے لگ لپٹ کر، مجھ سے محبت کر کے، مجھے اپنا پروردگار سمجھ کر مجھے پکارے اور مانگے. مانگنے والا چاہیے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. ہمارے والا شعر پڑھا کرتے تھے کہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، میری ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو پکار سننے والے، لیکن جھولی پھیلانے والا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا چاہیے تو اس کی پکار وہ سنتے ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے اور انہی الفاظ کے ساتھ فرما رہے تھے کہ وہ تو سننے والے ہیں، دینے والے ہیں، لیکن کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے ان کے بارگاہ میں. تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو پھر, یعنی مانگنے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو تو پھر, جھولی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جھولی بھی اسی سے انہیں سے مانگے, جھولی بھی انہیں سے مانگے, انہیں سے کہے کہ اللہ مجھے دعا کرنے نہیں آتی, یا اللہ مجھ سے دعا کرنے کا سلیقہ میرے پاس نہیں ہے, مجھے دعا کا سلیقہ بھی سکھا دیجئے, دعا کرنے کا کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اللہم انی اسئلک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی, اے اللہ میں آپ سے اچھی دعائیں مانگتا ہوں, یعنی یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اجیب دعوت الدعاء اذا دعان, میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اگر جب وہ مجھے پکارے. پھر ایک جملہ ایسا فرما دیا, فل یستجیبو لی, میں تو بیٹھا ہوں تیار تمہاری پکار سننے کو, ارے تم بھی تو میری پکار سن لو. فل یستجیبو لی, میری بات بھی تو مانو, جو میں جن چیزوں کی کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں ان کو پورا کرو. فل یستجیبو لی, میری دعوت کو بھی قبول کرو, میری پکار کو بھی قبول کرو, کہ اگر میں نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ انجام دو, جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ. وَلْيُؤْمِنُوا بِ, اور میرے اوپر ایمان رکھو اس بات کا کہ میرا مالک مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر رہا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو اس کے نتیجے میں ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی نے نسخہ بتا دیا ہم سب لوگوں کو رمضان کے گزرنے کے بعد کا, اجیب دعوت الدعاء اذا دعان, ارے رمضان کے بعد بھی میں تمہارے قریب ہوں تو تم میرے مجھے پکارا کرو, رمضان کے بعد بھی پکارا کرو. تو رمضان کے بعد بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بقول ہمارے حضرت والا کے ایسا بنا دیا جیسے کپڑا دھل گیا ہو, کپڑا دھل گیا ہو, دھوبی کیا بھیجا, میل کچل لگا ہوا تھا اس کو صاف کر دیا, صاف ستھرا براق کپڑا ہو گیا. تو جتنا صاف ستھرا ہوگا کپڑا اتنا ہی اس کے اوپر اگر کوئی دھبا لگے گا تو برا لگے گا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب صاف ستھرا ہو گیا, اب اس کے اوپر دھبا لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کاہے کا دھبا؟ گناہ کا دھبا, معصیت کا دھبا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دھبا, وہ لگانے سے بچاؤ. ٹھیک ہے رمضان المبارک کے اندر تو تمہارا نظام اوقات تھا, اس کے اندر تم رات کو تراویح بھی پڑھتے تھے, اب نہیں تراویح نہیں, دن میں روزہ نہیں, رات میں تراویح نہیں, لیکن جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, جو سنتیں ہیں, ان کا اہتمام کرنے کی فکر کرو اب, اور اپنے آپ کو گناہوں سے آئندہ بچانے کی کوشش کرو. تو اس کے لیے بھائی دو باتیں عرض کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں, تو پکارنے والا جب پکارے گا تو میں اس کی دعا سنتا ہوں, تو اپنی زندگی کو دعاؤں سے آباد کر لو. کیا مانا؟ کہ اپنی ہر چیز, چھوٹی بڑی چیز, اللہ جل جلالہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالو. دل دل میں مانگ لو, زبان سے مانگ لو, چلتے پھرتے مانگ لو, جس طرح بھی ہو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سے راشتہ قائم کرنے کا بہترین راستہ اللہ نے بتا دیا. میں تو قریب ہوں, اس قرب کا احساس دلانے کے لیے, اس قرب کو کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرنے کے لیے دعا کا نسخہ بتایا کہ اجیب دعوت الدعاء اذا دعان, مجھے پکارا کرو, ہر وقت پکارو, چلتے پھرتے پکارو, زبان سے پکارو, دل سے پکارو, چھوٹی چھوٹی حاجت کے لیے پکارو. ہمارے حضرت والا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اگر ہوا کا جھونکا چلا اچھا لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو اگر اس کے درمیان تمہیں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ اس گرمی کو دور فرما دیجیے. باہر نکلے ہو، سواری پر سوار ہونا جانا ہے تو دل میں مانگتے ہوئے جاؤ کہ یا اللہ جانا چاہتا ہوں، سواری اچھی دلوا دیجیے. بیٹھ گئے سواری میں تو یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے منزل تک پہنچا دیجیے. گھر میں داخل ہو رہے ہو تو یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں سب کو اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو عافیت کی حالت میں پاؤں. کھانا سامنے آ گیا، یا اللہ یہ کھانا آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اس کو میرے لیے باعث تقویت بنا دیجیے، باعث صحت بنا دیجیے. چھوٹی سے چھوٹی حاجت، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرا دیجیے. اب ایسے ظاہری طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دوسرے کا چشمہ ٹوٹا تو کسی موچی کے پاس جائے آدمی ٹھیک کرانے کے لیے، ٹھیک ہے جائے، لیکن جانے سے پہلے مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ ٹوٹ گیا اس کو درست کر دیجیے. یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے کہ ہر وقت دل کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، کیونکہ انسان جو ہے نا حاجتوں کا پتلا ہے، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے. تو ان حاجتوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے مانگتا رہے، یا اللہ میری حاجت پوری، یا اللہ میری حاجت پوری فرما دیجیے، تو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رابطہ مضبوط ہوگا. اور بھائی سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود تلقین فرما دی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، چھوٹا سا جملہ، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، انت ارحم الراحمین، چھوٹا سا جملہ یہ فرما دیا، یہ کہا کرو رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اب اس میں ساری حاجتیں جمع ہو گئی ہیں. مغفرت کی دعا ہے، کیونکہ جب مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ اگر معاف فرما دے تو معاف فرمانے کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر جو آفتیں بہت سی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر معاف فرما دے تو انشاءاللہ ان سے حفاظت ہوگی. اور معاف کرنے کے بعد مزید دعا ہے رحمت کی کہ اللہ رحمت بھی فرمائیے، یعنی مغفرت بھی فرمائیے اور رحمت بھی فرمائیے، اور رحمت کے نتیجے میں نعمتیں بھی عطا فرمائیے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ساری اس میں جمع ہو گئی. یہ جملہ ہی طرح رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امید قبولیت کی ان دعاؤں میں ہے جو خود اللہ تعالیٰ تلقین فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو، تو اس کی زیادہ امید ہے، اس لیے کہ ان کے شان کرم سے یہ بات بعید ہے کہ خود ہی سکھائیں کہ یوں دعا کرو اور پھر نہ مانے، پھر قبول نہ فرمائیں، یہ ان کے شان کرم سے بعید ہے. لہذا جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تلقین فرما دیں ان کا اہتمام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر رہیں وہ دعائیں، فضول قسم کے خیالات سے ہمارا دماغ آباد رہتا ہے، کبھی اس کا خیال کبھی اس کا خیال، اس کے بجائے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پیش کرنے کا اہتمام. یہ جملہ زبان اپنے زبانوں پر چڑھا لو، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اور اسی طرح وہ دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، صبح و شام کی مختلف دعائیں اور ادعیہ معصورہ، مجموعے ان کے چھپے ہوئے ہیں، مناجات مقبول، الحزب العظم وغیرہ، ان کو روزانہ صبح کو ان کا اہتمام کر لو ان کے مانگنے کا، اور پھر چلتے پھرتے سارا دن اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے رہو. دل دل میں مانگ لو. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بارہا سنی کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بندہ میرے سامنے آتا ہے اور کچھ پوچھتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو کبھی تخلف نہیں ہوتا الحمدللہ کہ دل دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے. ہر لمحے جو معاملہ پیش آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس کا حل نکال دیجیے، یا اللہ اس کا حل نکال دیجیے. تو جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا تو کیسے کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے. ملم یسل اللہ یغضب علیہ، جو مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے. تو اس کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرتے رہو. اور بھائی دوسری بات جو بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے اور تجربے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اب یوں سمجھو کہ ایک رمضان کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوئی، تو اس نئی زندگی کا اپنا ایک نظم اوقات بناؤ، اوقات کا ایک نظم کہ میں فلاں وقت میں فلاں کام کروں گا اور اس کی پابندی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ارے میں تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہوں تو میری بھی تو سنو. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ اپنا نظام الاوقات بناؤ، نظام الاوقات بنا کر دیکھو کہ اس میں جو تمہاری ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری وہ بھی پوری ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو، بندوں کا حق جو تمہارے ذمہ واجب ہے وہ بھی ادا ہو. اس طرح کا نظم اوقات، میں صبح فجر کے بعد یہ کروں گا، جو بھی آدمی کا فجر کے بعد تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری فجر کی نماز کے وقت میں ہوتی ہے، تو فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ وقت متعین کر لیں کہ اتنا وقت بیٹھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، دعائیں کرنے میں صرف کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو اپنے دوسرے کام ہیں، جس کا جو بھی کام ہے وہ اس کام کا کے لیے جو اوقات مقرر ہیں وہ کریں. نمازوں کے اوقات میں اس بات کا اہتمام رکھے کہ نمازیں با جماعت ادا ہوں، مسجد میں ادا ہوں، مسجد با جماعت ادا ہوں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں. ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرے کہ جہاں آدمی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. اس طرح کا نظم اوقات بناؤ اور اس کے اوپر عمل کرنے کا زبردستی اہتمام کرو. یہ کثرت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نظم الاوقات تو بنا لیا لیکن پابندی نہیں ہوتی. پابندی اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بنایا ہوا ہے اور نفس پر زبردستی کرنے کی عادت نہیں ہے. کوئی کام زبردستی کے بغیر نہیں ہوتا دنیا میں جب تک کہ آدمی اپنے نفس کے اوپر زبردستی نہ کرے. یہ محض اگر اپنے نفس کی خواہشات پر چھوڑ دیا کہ سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. کہیں مزدوری کرنی ہے تو وہ بھی اس میں بھی دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے اس میں بھی دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، تجارت کرتا ہے آدمی تو اس میں بھی دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، آرام اپنے آرام کو تجنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے. تو دین کے لیے اور اللہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنے کی عادت ڈالو کہ وہ نظام الاوقات جو مقرر کیا ہے اس کے اوپر عمل ہو. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کو اپنے فضل و کرم سے آسان بنوایا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیمیا کا دین ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارا ہر کام اخلاص نیت سے عبادت بن سکے. اگر نیت صحیح ہو تو بظاہر وہ کام جو دیکھنے میں عبادت نہیں تھے وہ بھی عبادت بن جائے. تو روزانہ صبح کو فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص نیت کی دعا کرو کہ یا اللہ آج کا سارا دن جو بھی میں کام کروں گا تو وہ آپ کی رضا کے خاطر کروں گا. اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یا اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری عبادت بھی آپ کے لیے، میرا جینا بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے. تصور کر لو کہ آج دن بھر میں کیا کام کروں گا. مثلا آج دن بھر میں اپنی ملازمت کے لیے جاؤں گا کہیں، تو اس میں نیت میری یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، میرے نفس پر، میرے نفس کا اور میرے اہل و عیال کا حق رکھا ہے، میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ نیت شروع میں کر لی. کہیں اگر ملنے جانا ہے کسی سے، تو اگر عزیز رشتہ دار سے ملنے جانا ہے تو دل میں نیت، یا اللہ وہاں جاؤں گا تو میرے دل میں اس لیے جاؤں گا کہ صلہ رحمی کا آپ نے حکم دیا ہے، اس صلہ رحمی کے لیے میں جاؤں گا. اگر میں اپنے گھر میں بچوں سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا تو اللہ اس نیت سے کروں گا کہ آپ نے ان کا حق میرے ذمہ رکھا ہے، میں ان کا حق ادا کرنے کے لیے یہ کام کروں گا. کھانا کھاؤں گا تو اس لیے کہ آپ نے میرے نفس کا حق رکھا ہے، حلال طریقے سے کھانے کا، اس نیت سے کروں گا. صبح کو اپنے دن بھر کے جتنے کام ہونے ہیں ان کا تصور کر کر کے نیت ایک درست کر لو. اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ نسخہ، یہ جملہ بھی زبان سے ادا کر لو، یا اللہ میرا ہر کام آپ کے لیے ہو. اور پھر دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ میں نے یہ نیت تو کر لی سارے دن کے کاموں کے لیے، لیکن میں اس وقت تک اس پر کاربند نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل ہم حال نہ ہو. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، میری بے ہمتی کو دور فرما دیجئے. صبح صبح اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر کے اور اس سے دعا کر لو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، باری تعالیٰ فرمانے میں پکار سن لوں گا تمہاری. اور پھر بھی اگر کسی وقت پاؤں پھسل گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پھر رجوع کر لو، یا اللہ غلطی ہو گئی، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے. تو صبح کو اپنی ساری نیتیں درست کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال لیں کہ یا اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جی صبح سویرے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعدہ. اے اللہ میں آج کے دن کی خیر آپ سے مانگتا ہوں، اور آج کے دن کے بعد جو دن آنے والے ہیں ان کی بھی خیر مانگتا ہوں. واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم و شر ما بعدہ، اس دن کے اندر جو کوئی شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے بعد جو دن آنے والے ہیں ان کے شر سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ھوں. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم و شر ما بعدہ. اس لیے سکھا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے تم صبح ہی صبح اپنے پروردگار کو پکار کر اس سے اپنے سارے دن کے خیر مانگ لیا کرو، اور ساتھ میں جب اس سے یاد و پیمان کیا کہ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ یا اللہ میں اس کے اوپر قائم رہ نہیں سکتا بغیر آپ کی توفیق کے. اللہم اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ. اے اللہ ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے جسم بھی آپ کے قبضے میں ہے. لم تملک نا منہا شیا، ان میں سے کوئی چیز آپ نے ہماری ملکیت میں نہیں دے رہی، ملکیت آپ ہی کی ہے. ہمارے دل بھی آپ کی ملکیت ہے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی آپ کی ملکیت ہیں، ہر چیز آپ کی ملکیت ہے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، جب یہ ایسا آپ نے کیا ہے تو میرے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے، اور ہمارے سارے دلوں کو، ہمارے اعضاء کو، جوارح کو اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہ دعا سکھا گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ہر بندہ اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر حالات کے مطابق صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عہد و پیمان بھی کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، سارے دن میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تھوڑا سا تصور کر کے اس کی نیتیں درست کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ یا اللہ مجھے سارے دن میں اپنی معصیت سے میری حفاظت فرمائیے، اپنے واجبات و سنن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے اعضا کو اور جوارح کو اور دل کو سب کو اپنی رضا کی طرف موڑ دیجئے۔ یہ کر لو روزانہ، لیکن کر لو۔ اگر کوئی آدمی پابندی کر لے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس کا رمضان باقی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہیں، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ بس یہ چھوٹا سا پیغام ہے عید کے بعد کا، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك۔ يا الله آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے رمضان عطا فرمایا۔ اے اللہ آپ کا فضل و کرم، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس میں ہمیں نمازوں کی روزوں کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ نے جو جو انوار و برکات اور جو جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا، یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں، اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجت پر نظر فرما کر اپنے فضل و کرم سے وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے، کسی سے بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجئے۔ یا اللہ ہمارے شب و روز کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، گناہوں سے، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی جانب متوجہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایسا لازوال تعلق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایسا لازوال تعلق عطا فرما دیجئے جو آپ کی اطاعت کی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو باتیں کہیں اور سنی ہیں، اے اللہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنی رضاء کامل ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضاء کامل ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔